ہمیں پیدا کر کے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا, جو بہت بڑا دنیا کا میری ذات کے لیے, آپ کی ذات کے لیے دنیا کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک وجود میں موجود ہیں. میرے لیے تو سب سے بڑا حادثہ یہ ہے, اور یقیناً آپ کے لیے بھی اس بکھری ہوئی لا محدود خوفناک کائنات میں ایک چھوٹا سا 5.5 فٹ کا وجود, جسے اگر کائنات کو دیکھا جائے تو اسے مٹ جانا چاہیے, اسے نہ باقی رہنا چاہیے نہ زندہ رہنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود میں ایک وجود ہوں. جب ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں تو پھر اپنے آپ سے پیار بھی ہو گیا, اپنے آپ سے محبت ہو گئی, اپنے آپ کو انسان پوچھتا ہے, پوچھتا ہر انسان اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے. پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ مر بھی جانا ہے, جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں وہ مر جائے. میں اپنے وجود کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں, اس کو گرمی سے بچاتا ہوں, سردی سے بچاتا ہوں, اور ذلت سے بچاتا ہوں, بھوک سے بچاتا ہوں, اس کو اونچا لے جانے کے لیے تو پڑ رہا ہوں, اس کو بلندیوں پر دیکھنے کے لیے گھر چھوڑا ہوا ہے, ہاسٹل میں بیٹھا ہوں, رات کو پڑھتا ہوں, دن میں کالج کے چکر لگاتا ہوں, یونیورسٹی کے دھکے کھاتا ہوں, کہ میں اپنی ذات کو اونچا دیکھنا چاہتا ہوں, صرف روٹی نہیں کھانا چاہتا, ایک مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن کتنی بڑی انسان کے ساتھ یہ بے بسی لگی ہوئی ہے کہ جب یہ کسی مقام پر پہنچتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے, تو وہاں تک پہنچتے 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 زندگی کی شام ہو چکی ہوتی, اور سورج مغرب کے افق کو چھو رہا ہوتا. دنیا میں محنت کا سلا ہر ایک پاتا نہیں, اور جو پاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان میں 99% ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی محنت کا سلا لینے کی سطح پر, وکٹری سٹینڈ پر جب وہ آتے ہیں تو شام ہو چکی ہوتی ہے, سورج کا رنگ بدل چکا ہوتا ہے. اور مجھے شیر شاہ سوری رحمت اللہ علیہ کا جو قول میں نے پڑھا دل میں ٹھک گیا, کبھی نہیں بھولا, وہ آج محنت کرنے والوں پر بڑا صادق آتا ہے. جب اس نے دلی فتح کی تو کہنے لگا, افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. 7 سال کی عمر میں جو دلی فتح کرتا تھا وہ ہند کا بادشاہ کہلاتا تھا, 60 سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ کہلایا, 66 برس کی عمر میں زندگی سے ہاتھ میں بیٹھا, موت کے ہاتھوں شکست کھا. تو یہ کیا گورکھ دندا ہے, جس وجود کو میں چاہتا ہوں بلندیوں پہ دیکھنا, اس کی عزت چاہتا ہوں, اس کی بقا چاہتا ہوں, اس کے لیے بقا بھی کوئی نہیں ہے, فنا ہے, اور جس مقام پہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں اس مقام پر پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتا. اگر یہی سب کچھ زندگی کا موضوع اور مقصد ہو تو اس میں پانے والا اور کھونے والا برابر ہیں. ایک نے پا کے کھو دیا, ایک نے پہلے ہی کھویا ہوا تھا, دونوں برابر. بلکہ جسے ملا نہ ہو وہ تو چلو ٹھیک ہے, گاڑی تو ہے ہی کوئی نہیں, اور جس کے پاس آئی دنیا اور پھر چلی گئی وہ تو کفے افسوس ملتا ہے, تو ہائے ہائے کرتا ہے. جس نے بہت دیکھا ہی نہیں اس کے لیے آنا اور جانا برابر ہے. جس نے دیکھا ہے یا موت اس سے کرسی کھینچ لیتی ہے یا ریٹائرمنٹ اس سے کھینچ لیتی ہے. تو یہ پانے والا بھی کھونے والا, کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے. تو یہ زندگی جسے میں چاہتا ہوں وہ بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے, جو منصب اور مقام چاہتا ہوں وہ بھی چھین جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور بعض اوقات وہ چیزیں ملنے کے بعد بھی زندگی بے مزہ ہوتی ہے. کوئی زندگی سے لگاؤ ہی نہیں رہتا، بے قید بے چین. 1998 میں ہم ہیوسٹن گئے تھے تو ہم سے تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ 70 آدمیوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی. ہم نے اخبار میں پڑھا تو میں یوں سمجھا کوئی فقیر لوگ ہوں گے تو فاقوں سے تنگ آ کے خودکشی کی. جب وہاں ہیوسٹن پہنچا تو پتا چلا کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جن میں جن کی کم از کم آمدنی $100,000 سالانہ تھی. باقی $100,000 تو کم از کم تھی، باقی اس سے زیادہ. اور $100,000 کمانے والا وہاں بڑا مالدار شخص ہوتا ہے. سال میں جو $100,000 کماتا ہو وہ وہاں کا مالدار آدمی شمار ہوتا. سب $100,000 سے اوپر کے لوگ تھے اور سب نے اکٹھا زہر کا پیالہ پیا. تو میرے بھائیو، اگر ہم اپنے علم پر چلیں گے نا زندگی کا مقصد طے کر کے، تو بڑے تھکے کھائیں گے. اور اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے تھوڑے سے علم کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خود ساختہ مقصد قرار دیا ہوا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنایا ہے اپنے علم اور سطح کے ساتھ، پھر اس کی طرف چلنا شروع کیا ہے. یہ بات اللہ کی طے ہے کہ ہر چلنے والے کے لیے منزل نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے نہیں، دنیا کے لحاظ سے. تو جب وہ منزل نہیں ملتی تو پھر وہ کہتا ہے میں ناکام ہوں، مجھے بڑا ڈپریشن ہے اور مجھے بڑی پریشانی ہے. یہ پریشانی کیا ہے، یہ ڈپریشن کیا ہے؟ خود ساختہ مقصد تک پہنچے نہیں. اس پر ہے وہی 98 کے سفر میں ہمارے فیصل آباد کی ایک ہے، وہاں ڈاکٹر یوسف یہیں کے ہیں، وہاں ایک ہاسپٹل کے انچارج تھے. وہ بتا رہے تھے کہ اس سال ایک کمپنی کا ہزاروں کمپنیاں امریکہ میں، ایک کمپنی کی ڈپریشن کی ایک گولی $13 خرب میں صرف امریکہ میں فروخت ہوئی. $13 خرب ایک کمپنی نے ڈپریشن کی ایک گولی کا بزنس کیا. تو باقی کمپنیاں بھی تو ہیں، وہ اپنے اپنے نام کے ساتھ وہ گولی بناتی ہیں، وہ دوا بناتی ہیں. تو میرے بھائیو، اس سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ پھر مر جانا ہے، اور اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پھر اللہ نے زندہ کرنا ہے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پھر اللہ نے حساب لینا ہے. بول، اور اس میں جوانی کا حساب خاص طور پر ہے. بتا جوانی کہاں خرچ کی تھی. اب انسان ہے ایک نظریاتی مخلوق، اس کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا. اندر کی، جیسے یہ پنکھا اندر کی طاقت سے چل رہا ہے، اس کا تار کاٹ دیا جائے تو اس کو ہم نہ ڈنڈے سے چلا سکتے ہیں، نہ منت و خوش آمد سے چلا سکتے. تو انسان بھی اندر کی طاقت سے چلتا ہے. ہمارے اندر میں جو ذہن بن چکا ہے وہ سارے کا سارا دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کا، اور مال زیادہ سے زیادہ کما کر بڑے بڑے گھر بنانا، بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا، اونچی سوسائٹی میں تعلق بنانا، یہ ساری زندگی کا جو آخری نقشہ وہ اتنا ہی ہے. اعلیٰ گھر ہو، اعلیٰ سواری ہو، سرینا میں ہماری میٹنگز ہوں، اور بڑا ہمارا عہدہ ہو، منصب ہو، نوکر ہو، غلام ہو، اس کے گرد ہماری ساری گاڑی گھوم رہی. جس کو آپ کو رہ دیں گے وہ اسی ذہن والا آپ کو ملے گا. اب چونکہ ذہن یہ بن چکا ہے کہ اعلیٰ درجے کی سوسائٹی، زیادہ پیسہ، زیادہ بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، تو لہٰذا اب اس کا جو ٹریک ہے وہ ون سائڈڈ ہو چکا ہے. وہ کہا اسی طرف چلو جدھر سے پیسہ زیادہ ہے. تو وہ پیسہ آنے میں پھر حدود ٹوٹ گئی ہیں. بھائی اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، آخرت کا نقصان تو نہیں، جنت کا گھاٹا تو نہیں. یہ اس وقت جو سوال ہے یہ ہماری فائل سے، یہ پیپر نکل چکا ہے. 200 سال سے یورپین اقوام دنیا پہ غالب ہیں، چونکہ وہ آخرت کے بارے میں جاہل ہیں، آخرت کا تصور ان کے بارے میں ہے ہی نہیں. اگر ہے تو وہ بڑا عجیب سا ہے کہ ہماری ساری وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہم سب کی طرف سے قربانی دے گئے، لہذا اب ہم جو مرضی کریں ہمیں وہ بخشوا لیں گے، ایسا احمقانہ تصور ان کا آخرت کے بارے میں ہے. اور یہودی کہتے ہیں کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے ہم ہی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. یہودی کہنے لگے ہم جو مرضی کریں اللہ اور ہماری دوستی پکی ہے, باقی سب جہنمی, صرف ہم جنتی. تو اللہ نے ان سے کہا اچھا اگر تم اللہ کے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو موت کی تمنا تو کرو. تو آگے خود اللہ نے کہا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم ہیرا پھیری کر رہے ہیں, بدماش ہیں, جان بوجھ کے گمراہ کر رہے ہیں. عیسائیوں کی اکثریت نادانی میں گمراہ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں. یہود کی اکثریت جان بوجھ کے گمراہ, انہیں پتہ ہے اسلام حق ہے, اس کے باوجود مانتے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ غضب کا استعمال کیا, ان پر اللہ کا غضب ہوا, اور عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا لفظ استعمال کیا, یہ گمراہ ہوئے. یہودیوں پر اللہ کا غضب اور پھٹکار ہے, یہ جان بوجھ کے گمراہ ہو. عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبیلے نے یہود خیبر کے یہود سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے جو مکے میں آیا, کہ سچا نبی ہے, اس کی مان لو. مگر تم کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہمیں حسد ہے, ہم نہیں مانیں گے, ہمیں اس سے حسد. تو چونکہ 200 برس سے ان کی محنت ہے, اس محنت کی وجہ سے ہم سب پر مادیت کا تاثر قائم ہو گیا, لہذا ہمارے لیے حکم کا توڑنا کوئی مسئلہ نہیں, خواہش کا توڑنا بہت بڑا مسئلہ ہے. نماز چھوٹ جائے کسی لڑکے کو درد نہیں اٹھتا, کسی پیپر میں رہ جائے تو اسے روٹی اچھی نہیں لگتی. اچھے پکے نمازی لڑکے کی نماز چھوٹ جائے اسے کوئی ارمان نہیں ہوتا, یا کسی پیپر میں فیل ہو جائے تو اسے کھانا اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو ذہنی اس کے اندر کا تاثر ہے, یہ بتا رہا ہے کہ کس چیز کو اس نے بڑا بنا دیا ہے, کس چیز کو اس نے چھوٹا سمجھا ہوا ہے. قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جائے وہ اس کو ذرا ہی پرواہ نہیں ہوتی, کسی پیپر میں نمبر کم آ جائیں اس کے لیے پریشانی ہوتی. تو ہم چونکہ ذہن سے چلتے ہیں نا, ڈنڈے سے نہیں چل سکتے. 200 برس کا ذہن بنا پڑا ہے پیسے اور مادے کا, اس پہ اسلام آئے کیسے؟ یہ تو اندر والا کھرچا جائے گا تب جا کر صحیح بنیاد اٹھے گی, پھر اس پر اسلام کی خوبصورت عمارت قائم ہوگی. تب اس کے توڑ میں اللہ پہلے ذہن بناتا ہے پھر حکم سناتا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے 13 برس جو مکی زندگی ہے ذہن سازی کا کام ہے. ابھی کیا ذہن ہے؟ پیسہ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اس کے مقابلے میں کیا ذہن بنا رہا ہے؟ اللہ ساتھ ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جب یہ ذہن بنے گا پیسہ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا, پھر ہم پیسے اور اس کے کمانے کے راستوں کو پہلے سوچیں گے, اللہ اور اس کے دین کو بعد میں سوچیں گے. جب یہ ذہن بن جائے گا کہ اللہ ساتھ ہوگا تو سارے کام بن جائیں گے, اللہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے, اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر ہم پہلے ہر قدم پر اللہ اور اس کے دین کو سامنے رکھیں گے, اور کمائیاں اور کمائیوں کی شکلوں کو بعد میں رکھیں گے. یہ ذہن بنانے کی محنت ہے تبلیغ, صرف نماز کی نہیں. میں تبلیغ والے کہتے ہیں نمازیں پڑھو, وہ تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں, کوئی اور بات بتاؤ, وہ تو ہم پہلے ہی کرتے ہیں, کوئی اور بات بتاؤ. نہیں, صرف اگر ہم نماز کی بات کرتے تو بھی بہت عظیم و شان کام تھا یہ. تو پورے ذہن کو بدلنے کی محنت ہے, جس پر نبیوں کا سب سے زیادہ زور لگتا ہے وہ ذہن کو بدلنے کا. تو اللہ بھی ذہن بناتا ہے پھر حکم سناتا ہے. تو اس وقت چونکہ ہم سب کی ذہنیت مادے سے بری طرح متاثر ہے, پھر 100 برس لگام ان کے ہاتھوں میں ہے جو پیسے کو پوجا کرتے ہیں, پھر اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, اس ڈھیل کی وجہ سے ہم ان کی طاقت کے قائل ہو چکے ہیں. ایک ڈھیل کا زمانہ ہوتا ہے اللہ کا بادل کے لیے. اس وقت میں کچے مسلمان بڑا دھوکہ کھاتے, جو اللہ کی طرف سے ڈھیل چل رہی ہوتی ہے اس میں کچے جو ہوتے ہیں نا کچے, وہ کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہاں گئے اللہ کے وعدے, کہاں گئے اللہ کے نبی کے وعدے, ایسے ہی ہیں ساری موجیں تو وہ کر رہے ہیں. میں پرسوں بیٹھا سوچ رہا تھا 1757 میں ہم پہلی جنگ ہارے, صرف ہندوستان کی تاریخ کے لحاظ سے, اور پھر 1757 سے لے کر آج تک مسلمان پر ہی بلڈوزر چل رہا ہے, اور یورپ کی آخری جنگ جو 44 میں ختم ہوئی, 44 سے لے کر آج تک ہر جنگ مسلمانوں کے اندر چل رہی, ہر قتل و غارت بڑا مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی فاکلینڈ کی, ارجنٹائن اور انگلینڈ کی مختصر سی, وہ فوراً ختم ہو گئی. پچھلے 50-55 برس میں اگر آپ دیکھیں تو سلمان کا سر ہی اتر رہا ہے اور اسی کے اوپر چکی گھوم رہی ہے. تو پھر مجھے خود ہی خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, جب یہ نافرمان ہوں گے تو ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. باقی رہے کافر تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے, ذرہم چھوڑ دو ان کو, یخوضوا ویلعبوا ناچ لیں کود لیں, کب تک, حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, اس دن تک ان کی چھٹی جس دن ان کی شمع حیات گل ہوگی, اس دن تک ان کی چھٹی ہے. تو چونکہ دن بدن اعمال میں خرابی آ رہی, فساد آ رہا ہے فساد آ رہا ہے, تو اوپر سے چکی بھی تیز ہو رہی ہے تیز ہو رہی ہے تیز ہو رہی ہے, توبہ کی طرف رجوع کوئی نہیں, توبہ کی طرف دھیان کوئی نہیں. تو ادھر سے جتنا برتن میلا ہوتا ہے تو اتنا زور سے اس کو رگڑا دینا پڑتا, جتنی اس کو سیاہی لگی اتنے زور سے اس میں پھر زیادہ ڈال, پھر بعضوں پر تیزاب ڈالنا پڑتا ہے جب وہ نہیں صاف ہوتے. تو چونکہ دن بدن دن بدن اللہ سے دوری, دین سے دوری, آخرت کا تصور دھندلا گیا, جنت سے دوری, اللہ کے رسول سے دوری, تو ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ بڑی بنیادی محنت ہے کہ سب سے پہلے ذہن بنایا جائے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اور اس میں نوجوان کو اس لیے پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تختی تقریباً صاف ہوتی ہے. 30 برس سے پہلے پہلے طبیعت کا مڑنا آسان ہوتا ہے, 40-10 سال یہ ذرا مشکل, 40 سال کے بعد پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے موت تک مڑنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, لیکن یہ 40-30 برس تک بہت آسان, 30 سے 40 ذرا مشکل, 40 سے آگے پھر اور زیادہ مشکل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بناتا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے, اس لیے وہ واقعات لاتا ہے. قرآن کے جو واقعات ہیں قصہ کہانی کے طور پر نہیں, اگر کہانی کے طور پر سنایا جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اللہ ایک دفعہ سنا دیتا. اللہ نے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی, 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا. تو صرف کہانی سنانا مقصود نہیں ہے, کوئی پیچھے اور بات مقصود ہے. اللہ ذہن دینا چاہتا ہے, ذہن دینا چاہتا ہے. فرعون ایک مادی طاقت ہے, اللہ نے اس کے سر پہ مارا اپنے عذاب کو. اور موسیٰ علیہ السلام فقیر آدمی, ایسے فقیر تھے کہ فرعون کے دربار میں جانے میں بھی ان کو 3 دن تک راستہ نہیں ملا. ان کے ہاتھوں فرعون نے ہلاک ہونا ہے, اور ظاہری حالت یہ تھی کہ 3 دن تک انہیں راستہ نہیں ملا اندر جانے کا. 4th دن جا کے فرعون کے دربار میں داخلے کی کوئی شکل بنی, کسی نے قریب نہیں آنے دیا, کسی نے گھسنے نہیں دیا, جا جاؤ یہ کیا گیا فقیر. ظاہری حالت یہ تھی. تو انبیاء کے واقعات ہمارے ذہن کو توڑنے کے لیے کہ اللہ سب کچھ. آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اچھا, ایک جسم کا آگ میں جانا تو اس کا کیمیکل ریئیکشن ضروری ہے, اس کو جلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھ کے ہماری ساری کیمسٹری کو فیل کر دیا. یہ زندہ کیسے اور آگ ان کو جلاتے کیوں نہیں؟ اور جلانا کیا, اللہ نے آگ کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا, سفید شفاف ہو گئی. اور سارے بابل والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے آرام سے بیٹھے دیکھا, حتیٰ کہ وہ جو پیش تھا آدر اس کے منہ سے بھی نکلا, نعم الرب ربک یا ابراہیم, ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے بھائی, ایمان پر بھی نہیں لایا لیکن تیرے رب کے کیا کہنے بھائی, ایسا طاقتور. پھر اس کے ساتھ جبریل نے پر مارا تو ایک درخت نکل آیا انار کا, اور اگتے ہی پھلدار ہو گیا سایہ دار ہو گیا. ساری باٹنی کا علم اللہ نے ہمارا فیل کر دی کہ آگ میں درخت کیسے ہوگا, اچھا ہو جائے تو ایک دم کیسے ہوگے گا, بکر پھل کیسے دے گا, جلنے نہ پائے. تو یہ واقعہ اللہ سنا کر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے کہ تیرا اللہ سب کچھ جو چاہے کر دے. یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. تو ہماری تحقیقات ایک منٹ میں اللہ نے فیل کر دی. پھر پانی کا رکنا اور تھمنا, یہ یہ کسی بھی علم کے مطابق روان ہو ہی نہیں سکتا. پانی چلتا چلتا پھٹ جائے, جم جائے, چلتا پانی برف بن گیا, تو الگ چیز. پانی پانی تھا, لاٹھی پانی پر پڑی, پانی تو ایک چیز ہے کہ اس کو مارا تو پھر بھی اکٹھا ہو جاتا, وہ ٹوٹتا ہی نہیں, وہ پھٹتا ہی نہیں. تو لاٹھی پانی پر پڑی اور 12 رستے اللہ نے بنا کر پانی کو کھڑا کر دیا. کلو فرخن قطو دل عظیم, ریت کی طرح ٹیلے بن گئے اور اس میں اللہ نے سوراخ کر دیے, کھڑکیاں بنا دی, ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے, پوچھتے جا رہے, چلتے جا رہے. قلزم کی سطح آسمان کے سورج نے ایک دفعہ دیکھی اور پہلی دفعہ دیکھی اور آخری دفعہ دیکھی جب بنو اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے سمندر کو پھاڑ کے اور پوری قوم کو نکال دیا. جب سمندر درمیان, جب فرعون درمیان میں آیا تو پھر سب کو غرق کر دیا. ایک لاٹھی اس کو مارا پانی پر تو وہ پھٹ کے خشک ہو گیا, اسی لاٹھی کو مارا پتھر پر تو اس سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ کے باہر نکلے. یہی زمین تھی, اس کو پھاڑا اور اس میں قارون کو دھسا کر اس کی ہلاکت کا سامان بنایا. یہی زمین تھی, اس کو پھاڑا اور اس سے پانی کا چشمہ نکال کر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا سامان بنایا. تو معلوم ہوا کوئی طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یہی پانی بکری کے منہ میں جاتا ہے, وہ دودھ بن جاتا ہے. یہی پانی صدف کے منہ میں جاتا ہے, وہ موتی بن جاتا ہے. یہی پانی سانپ کے منہ میں جاتا ہے, وہ زہر بن جاتا ہے. یہی پانی مکھی کے منہ میں جاتا ہے, وہ شہد بن جاتا ہے. یہی پانی ہرن کے منہ میں جاتا ہے, وہ مشک کا نافع بن جاتا ہے. کوئی ہے جو اتن میں اپنی قدرت کو ظاہر فرما کر ہمیں ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ اللہ بڑی طاقت ہے. پرسوں وہ گرما کاٹ رہے تھے, کتنا بڑا گرما, کوئی لاہور سے لایا, یا فیصل آباد میں تو ایسا بہت ملتے ہیں, کتنا بڑا. تو جب انہوں نے کاٹ کے میرے سامنے رکھا تو میں نے بیج اٹھا لیا. میں نے کہا دیکھو بھائی, اس بیج میں طاقت ہے کہ اتنے بڑے پھل کو وجود دے دے, پھر اس میں مٹھاس بھر دے, پھر اور اس کو اتنا میٹھا تھا کہ اپنے مٹھاس کی وجہ سے وہ بالکل پھس چکا تھا. ایسی مٹھاس کوئی ہے جو اس بیج سے اتنا بڑا پھل نکالے, یہ رنگ بخشے, یہ ذائقہ, پھر اس کو سفید پینٹ کر دے, کسی پینٹ کی دکان سے پینٹ نہ منگوائے, پھر اسی بیج, اس کا بھائی, اس کا ہم شکل, اس کا ہم وزن, اور اس میں سے اللہ گول سبز تربوز کو نکال دے, اندر میں سرخ پینٹ کر دے, پھر اتنا ہی بیج اور اس میں سے اللہ تعالیٰ خربوزے کو نکال دے اور اس کے اندر اس کے بیج کو گچھا بنا کے ڈالا, تربوز کے بیج کو بکھیر دیا, پھر اتنا ہی بیج اور اس میں سے کڑوا زہر کریلا نکال کے دکھا دیا, اتنا ہی بیج اس میں سے زہر نکل رہا, وہی بیج اس میں سے شہد نکل رہا, وہی بیج اس میں سے سبز رنگ نکل رہا, اس میں سے سفید نکل رہا, اس میں سے سرخ نکل رہا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی غور تو کیا کرو. اچھا اگر باہر نہیں غور کرتے تو اللہ کہتے ہیں کبھی اپنے آپ میں غور کر لیا کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے آپ میں کیوں نہیں غور کرتے ہو کہ کتنی کھرب ہا کھرب اینٹوں سے بنا ہوا جسم ہے, کھرب ہا کھرب اینٹوں سے بنا ہوا جسم, ہر وقت اس میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, ہر وقت اس کو ضرورت ہے کسی دیکھنے والے کی. کون ہے جو سارے جسم کے نظام کو سٹ کر کے چل. ڈاکٹر شاہد صاحب فرما رہے تھے ایک بیٹا سیل پر لاکھوں انسانوں نے پی ایچ ڈی کی اور ارب ہا ارب ڈالر اس پہ لگ گئے, آج تک ایک سیل کا پورا فنکشن نہیں معلوم کر سکے. باقی کائنات انسان کو کون سمجھے گا, کون ذات ہے جو اس کو لے کے چل رہا. تو قرآن کے واقعات ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں کہ اللہ بڑی طاقت ہے, اللہ بہت کچھ ہے, اللہ سب کچھ. پاک بندی مریم کسی انسان نے دیکھا تک نہیں اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا, وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ کہ اعوذ بالرحمن, اللہ کی پناہ, کون ہو, ڈرو نہیں, انما انا رسول ربک, میں تو انسان نہیں ہوں, فرشتہ ہوں, کہ میرے پاس کیا لینے آیا. کلے احب لکے غلامن سکیا, تیرا اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. کہ توبہ توبہ توبہ, مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, لم یمسسنی بشر, میری تو شادی نہیں, ولم اکو بغیا, میں آوارہ عورت نہیں. تو بچے کے تو دو راستے ہیں, ایک حلال ہے وہ میرا ہے نہیں, ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی. فقال کذلک, کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جبریل بولے کوئی مسئلہ ہی نہیں, ابھی ہو جائے گا. قال ربک هو علی هین, بڑا آسان. ولنجعله آیا, اللہ اس کو نشانی بنائے گا. ورحمتا منا, اللہ اپنی رحمت بنائے گا. اور مریم, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. وکان امرا مقضیا, وہ آگے بڑھے وہ پیچھے رہے, آگے بڑھ کے ان کے کرتے کو یہاں سے پکڑ لیا, یہاں سے کرتے کو پکڑ لیا اور یہاں پھونک ماری. ایک پھونک کہاں پڑ رہے, آستین میں. اور حمل کہاں تیار ہو رہا, پیٹ میں. 9 مہینے کا بچہ فوراً تیار ہو گیا. ساری زولوجی کو اللہ نے فیل کر دی, ساری جینیٹک سائنس فیل ہو گئی. یہ کیسے ہو گیا؟ لطفہ, 9 مہینے پروان چڑھے, کچھ بھی نہیں, ایک پھونک پڑی, حمل تیار ہوا, درد شروع ہو گیا اور کہیں تو بچہ پیدا ہو گیا. اب بیٹھ کے رونے لگی, یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا, ہائے میں مر جاتی اس واقعے سے پہلے, لوگ میرا دنیا میں آنا بھلا دیتے. پھر فرشتے آ گئے, جبریل پھر آ گئے. فناداها من تحتها, تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہنے لگے, اللہ تحزنی, کیوں گھبراتی ہے؟ سجال رب کے تحت کے سریا, دیکھ تو صحیح, چشمہ تیرے رب نے جاری کر دیا, جہاں ٹیک لگا کے بیٹھی تھی نا وہیں ایک چشمہ جاری ہوگی. بہت سی ہیلی کے وجہ نخلا, وہ ٹیک لگائی تھی کھجور کے تنے کے ساتھ جس کے اوپر شاخیں کٹی ہوئی تھی, خالی تنا کھڑا تھا, کہ اگر اس کو ہلاؤ تو صحیح. جب انہوں نے ہلایا تو اس میں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی. کہنے لگے, مریم دیکھا, جس رب نے بے شاخوں کے کھجور میں سے کھجور کو کے پھل کو نکال دیا, اسی نے تجھے بے مرد اور بے نکاح کے بیٹا دے دیا, تو اللہ کی قدرت نہیں دیکھتی. چل, کلی وشربی وقری عینا, پانی پی, کھجور کھا, مزے کر, قری عینا, اطمینان سے بیٹھ اور جا بچے کو شہر لے جا. کہنے لگی, شہر لے جاؤں تو جواب کیا دوں؟ تو تو کہنا, انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا, ان سے کہنا میرا روزہ ہے, میں نے کسی سے بات نہیں کرنا. بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا کہ بولنے, سچ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا. ہم پر اللہ کا کرم ایسا ہے, سارا دن جھوٹ بولو روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹتا نہیں, وہ تو بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. فاتت بہی قومہا تحملو, بچہ گود میں آئی, شہر میں شور مچ گیا, مریم لقد جیت شیئا فریا, ارے مریم یہ کیا موقع لگ گیا, یا اخت ہارون, ارے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرا سوء, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, ما کانت امک بغیا, تیری ماں تو فاحشہ نہیں تھی. فاشارت الیہ, انہوں نے پہلے ہونٹوں پہ انگلی رکھی, پھر یوں کیا, اس کا مطلب ہوتا تھا بنی اسرائیل میں کہ میرا روزہ ہے, جب یوں اشارہ کیا تو کہا بچے سے بات کرو. تو سارے لوگوں نے اور لان تان کی, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں ہے. ترجمہ تو یہ ہے, لیکن پتہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تجھے بہانہ بنانا بھی نہ آیا, اگر منہ کالا کیا تھا تو کوئی بہانہ تو ڈھنگ سے بناتی, کہ بھائی میری خفیہ شادی ہو گئی تھی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یہ کیا کہہ رہی, بچے سے بات کرو تو کوئی بہانہ تو ڈھنگ کا بناتی, تیرا جرم تو چھپ جاتا. تو اس میں وہ حیران پریشان بھی, غصے بھی, اور مریم بھی پریشان کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اگلی قدرت کو ظاہر فرمایا. چند گھنٹے کا بچے نے تقریر شروع کر دی, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. کیسی زبردست تقریر کی عیسیٰ علیہ السلام نے, سب ٹھنڈے پڑ گئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, صاحب کتاب ہوں, صاحب شریعت ہوں, ماں کا فرما بردار ہوں, نماز پڑھنے والا ہوں, زکات دینے والا ہوں, میرے اللہ نے مجھے کہا نماز پڑھ, زکات دے, ماں کی خدمت کر, میں سلامتی والا ہوں, پیدا ہونے کے دن, مرنے کے دن, اٹھنے کے دن, یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جسے تمہارے رب نے تمہارے سارے اسباب کو توڑ کر اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھا دیا. کیونکہ ہمارا یہ ذہن کسی نے بنایا نہیں کہ اللہ بہت بڑی طاقت ہے, بہت کچھ کرتا ہے, بہت کچھ نہیں سب کچھ کرتا ہے, لہذا میرے بیٹے اللہ سے نہ بگاڑ لینا, ڈگری کے پیچھے, پڑھائی کے پیچھے, پیسے کے پیچھے اللہ کا نہ بگاڑنا. یہ ذہن نہ ٹیچر نے بنایا, نہ ماں باپ نے بنایا, نہ ماحول نے بنایا، سارا ذہن تو بنا کہ کماؤ گے تو کچھ بنا. ایک جنا وائس چانسلر آئے تھے مرحوم ڈاکٹر اسرار الحق، ان کا بیٹا میرا بڑا دوست تھا، تو میں یہ آپ کے جو وی سی آؤز ہے اس میں گھنٹوں کیا بلکہ دنوں گزارے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو وہ مجھے کہتا، میرے ابو مجھے کہتے ہیں نہیں پڑھو گے تو بھوکے مرو، نہیں پڑھو گے تو بھوکے مرو. یہ آج پہلا سبق ماں باپ اپنی اولاد سے، نہیں پڑھو گے تو بھوکے مرو. تو پہلا سبق دینے کا کیا تھا؟ اللہ کی نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ، اللہ کی نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ، اللہ کی مانو گے تو آباد ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اس جب یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اللہ سب کچھ اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، قرآن کے واقعات اس طرح اس رخ سے لیے جائیں تو پھر پتا چلتا کہ ہم مجھے تو اللہ کی مان کے چلیں. پھر اس طرح اللہ پہلے یہ تو واقعات ہیں ذہن سازی کے لیے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، بندی مریم کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، پھر ساری کائنات جہاں دم بخود ہے کہ پانی میں موت، مچھلی کے پیٹ میں جائے تو موت، مچھلی در مچھلی تو موت در موت. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے منہ کھول کے اندر لے لیا، ایک روایت کے مطابق اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا. اگر یہ روایت ضعیف بھی ہو اور اس کو ہم ذکر نہ بھی کریں تو بھی مچھلی، ایک مچھلی کے پیٹ میں جانا بھی کافی ہے مرنے کے لیے. تو مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پانی اور مچھلی اور پیٹ، کہاں گئی آکسیجن، کہاں گئی روٹی، کہاں گیا پانی، جو کچھ آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں وہ کہاں چلی گئی؟ اب وہ اب یہاں اس کو موت ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میری امانت ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتی، اسے زندہ رہنا ہے. مچھلی ان کو لے کر گئی گہرے پانیوں میں، اور نیچے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، چند سو فٹ کے بعد تو روشنی جاتی نہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. خوب کالا سیاہ اندھیرا، کیا طاقت اللہ نے مچھلیوں کو دیا کہ اس اندھیرے پانی میں بھی دیکھ کے اپنے مزے سے چلتی رہتی. ایک مچھلی ہے کیل جو یورپ میں پیدا ہوتی ہے، امریکہ میں پیدا ہوتی ہے، افریقہ میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے انڈے دینے کی جگہ صرف برمودا ہے، برمودا جنوبی امریکہ کی طرف، جہاں سمندر بہت گہرا ہو جاتا ہے. صرف یہ ایک ایسی جگہ ہے سات سمندر میں جس کے ٹیمپریچر میں ایل کا انڈا پھٹ کے اور اس میں سے بچہ نکل سکتا ہے، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ انڈا دے. تو ہر ایل ان کالے پانیوں میں تین تین چار چار ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہوئی وہاں جاتی ہے، وہاں جا کے انڈے دیتی ہے، خود مر جاتی ہے، واپس نہیں آتی، مر جاتی. اس سے جب بچے نکلتے ہیں تو یورپین ایل، امریکن ایل، افریقن ایل، ان کو نہیں پتا ہماری ماں کہاں سے آئی تھی، ان کو نہیں پتا ہمیں جانا کہاں ہے، یہاں غذا نہیں مل سکتی ان کو، ٹیمپریچر یہاں رہنے کا نہیں ہے، تو یہ سفر شروع کرتی. اللہ وہ طاقت ہے جو ان ایلز کو ان کالے گہرے پانیوں میں 3000 کلومیٹر کا سفر کرواتا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ یورپین ایل بھٹک کے امریکہ چلی گئی اور امریکن افریقہ چلی گئی اور افریقن یورپ پہنچ گئی ہو. جہاں سے اس کی ماں نے سفر شروع کیا تھا ٹھیک اپنی ماں کے ٹھکانے پر پہنچتی ہے، اور اس لمبے گہرے سمندر میں کوئی راستہ نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی ایرو نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی بتانے والا کوئی. وہ اللہ جو ان مچھلیوں کو نہ بھولے، آپ کو بھول جائے گا؟ ان واقعات سے اللہ ایک ذہن بناتا ہے، اپنے قدرت کو دکھاتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی اتری کالے پانی میں تو اللہ پاک نے پانی روشن کر دیا اور مچھلی کو روشن کر دیا اور شیشہ بنا دیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مزے سے بیٹھے سمندر کی سیر کر رہے. اور سمندر کی دنیا اتنی خوبصورت ہے، ایک غوطہ خور نے مجھے بتایا تھا کہ سمندر کی دنیا ایسی خوبصورت ہے کہ اگر یہ سلنڈر کا چکر نہ ہو تو جی چاہتا ہے کہ اندر ہی بیٹھ جائیں. اور ہم وہ اس کے ساتھ کینیڈا کے ساتھ ایک اس کا جزیرہ ہے ویسٹ انڈیز کا، ہم گئے تھے، مجھے نام بھول گیا اس کا، تو وہاں ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ایک جہاز بنایا، جہاز آبدوز ہے، وہ سیر کی آبدوز ہے، تو اس میں بڑے بڑے اندر شیشے لگے ہوئے ہیں، تو تو اس میں وہ مسافروں کو ایک گھنٹے کی سیر سمندر کی کراتے ہیں اندر. ہم تو نہیں اس میں گئے, لیکن ہمیں جو گئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسی حسین دنیا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس یہ آپ روز چلتی رہے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں. باہر کی دنیا سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اندر کی دنیا. اللہ نے یونس علیہ السلام کو نہ کوئی سلنڈر اٹھوایا, نہ کوئی ماسک پہنوایا, اور نہ اندر کوئی ہوا کا انتظام, نہ اندر روٹی کا انتظام. مچھلی کے پیٹ میں میدا, آپ تو جانوروں کے میدے دیکھتے ہوں گے, 40 دن جب مچھلی تہ میں جا کے بیٹھی تو پھر انہوں نے آواز سنی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بنکروں سے آواز آئی تو یونس علیہ السلام نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین, یہ تسبیح اگر یونس نہ پڑھتا لبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. لبث کا لفظ بتاتا ہے کہ نہ یہ مرتے نہ مچھلی مرتی, مچھلی بھی زندہ رہتی یہ بھی قیامت تک زندہ رہتے. قیامت میں مرتے تو مرتے, اس سے پہلے مرتے نہیں, اتنی لمبی قید تھی. تو اللہ وہ طاقت ہے بھائیو جو سارے اسباب کو توڑ کر یوں زندگی کے سامان بنا دیتا. اور قیامت تک رہنے سے یاد آ گیا, خضر علیہ السلام ان کے بارے میں بہت سا اختلاف ہے, لیکن یہ اتنی بات پختہ ہے کہ وہ ان کی جو پیدائش ہے یا تو وہ آدم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے ہیں یا آدم علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے ہیں. بعضوں نے لکھا ہے خضر بن قابیل, قابیل کے بیٹے ہیں. بعضوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ نے زندگی بڑھا دی, آج تک زندہ, نہ بوڑھے ہو رہے. 50 سال کے بعد ہی کمرے جھکنے لگ جاتی ہیں, آج کل 70 سال سے اوپر ہو جائیں تو اولادیں کہتے ہیں دعا کرو جی ابا جی واسطے اللہ تعالیٰ وہ خیر کر دے, کیا مطلب آگے چلا جائے خیر کر دے, اولادیں کہتے دعا کرو جی اللہ تعالیٰ ابا جی واسطے خیر کر دے, مطلب مغرور لے جا رہے. وہ خضر علیہ السلام کب سے زندہ چلے آ رہے, نہ بڑھاپا نہ بیماری نہ کوئی پتہ نہیں کھاتے کہاں ہیں پیتے کہاں ہیں, آج تک زندہ پوری طاقت کے ساتھ زندہ ہے. ان کے لیے نہ سواری کی ضرورت, نہ جہاز کی ضرورت, نہ موٹر کار کی ضرورت, جدھر کو چاہیں چلتے چلے جائیں, زمین سمٹتی چلی جاتی. اور قابیل کی اولاد یا آدم علیہ السلام کی اولاد, اس سے ایک قول ہے لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ہیں. اچھا اگر بنی اسرائیل میں سے بھی ہو تو بھی کتنے ہزاروں برس ہو گئے, بڑھاپا اللہ نے قریب نہیں آنے دیا. تو ان واقعات سے اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے, لہذا اللہ کے بن کے چلو, پھر چاہے دین بنو, پروفیسر بنو, تاجر بنو, سیاستدان بنو, حکمران بنو. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے سب کچھ بنایا, لیکن پہلے مسلمان بنو. تو اس پر پھر اللہ واقعات سنتا. ایک قصہ اللہ نے اصحاب کہف کا سنایا جو آپ کی عمر کے سارے نوجوان تھے. اتنے اہتمام سے اللہ نے یہ قصہ سنایا ہے کہ اس کے نام پہ پوری سورت اتاری ہے, سورت الکہف. اور پوری کہانی تفصیل سے سنائی ہے, جیسے اللہ نبیوں کا قصہ تفصیل سے سناتا ہے اس طرح اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ان اول فتیت, فتیہ, فتیہ کا لفظ بتاتا ہے کہ سب 30 سال سے کم عمر کے تھے, سب 30 سے نیچے نیچے تھے. فتا, فتا 15 سال سے اوپر, 30 سال سے نیچے, جوانی کا بھرپور حصہ, جوانی کا سب سے بھرپور وقت. یہ نوجوان کیا ہوئے, اللہ پہ ایمان لے آئے. آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, وہ اب مجھ پہ ایمان لائے, میں نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا. اب حالات ایسے تھے, یا ایمان بچائیں یا اپنی عزت اور زندگی اور مال اور دولت بچائیں. بڑے لوگوں کے بچے تھے, غریب لوگ نہیں تھے, یہ سارے بڑے مالداروں کے بیٹے تھے. تو بادشاہ نے ان کو ہفتے کی مہلت دی, یا ایمان بچا لو یا جان بچا لو. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا 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 جائے, اگر وہی جان تو پھر بھی چلی جائے گی, ایمان چلے گا تو برباد ہو جائیں گے, شہری چھوڑ جاؤ. ہم تو صرف چلا چھوڑواتے ہیں نا بھائی, ایمان بنا لو چلا لگاؤ, ادھر تو پوری زندگی کے لیے چھوڑ کے گئے. ایمان کے لیے پوری زندگی کو داؤ پہ لگایا جا سکتا, بیوی بچے ماں باپ ہر چیز کو داؤ پہ لگایا جا سکتا, سب چھوڑ دیا. ایک چرواہا مل گیا, وہ بھی میں مجھے قصہ سنانا مقصود نہیں, صرف آپ کو اس میں جو اللہ ایک تصور ہمیں دے رہا ہے تو وہ آپ کو وہی آپ کو سارا سنا رہا ہوں. چرواہا ساتھ ہو لیا, روئے مجھے بھی لے چلے, اس کے بھاگ جاگ اٹھے. کتا بھی خوش نصیب تھا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا, دیکھو نیکوں کے ساتھ ناپاک بھی چلا جائے تو وہ بھی معزز اور محترم ہو جاتا, اور بروں کے ساتھ نیک بھی چلا جائے تو مردود ہو جاتا. یہ کہتے ہیں اچھی صحبت میں رہو, بروں کی صحبت سے بچو. جو غافل کر دیں, جو غفلت میں لے جائیں, ان سے بچ کے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو اتنے اہتمام سے ذکر کیا, حالانکہ آپ نے فرمایا جس گھر میں کتا اس گھر میں فرشتہ نہیں جاتا. اور ادھر اللہ تعالیٰ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, تو نظر کہہ رہے ہیں کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, اللہ نے اس کو عدد میں شریک کر دیا سبحان, خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 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 كَلْبُهُمْ. کتے جیسی ناپاک چیز نے جب نیکوں کی صحبت اختیار کی تو وہ بھی محبوب بن گیا, قرآن میں آ گیا. کیسا باعزت ہو گیا قرآن میں. ہم تو کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ پر کتا نہیں, اور ادھر اللہ اس کو معظم اس کو محترم بنا رہا. ایمان کو بچا لیا, جان کو سودا کر دیا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی ان کو قیامت تک کے لیے عزت کا اور کامیابی کا اور بلندیوں کا نشان بنا دیا. اللہ پاک کی اپنی حکمتیں ان کو سلا دیا. لو اطلعت علیہم, تو دیکھ تو صحیح سوئے ہوئے ہیں, نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال, وہ کروٹیں بدل رہے ہیں, یوں کروٹ بدل رہے ہیں. تلاش شروع ہوئی, پتا چلا تو غائب ہو گئے, پھر دیکھا تو غار میں سوئے ہوئے, تب پکڑو, اندر جا کے پکڑنے لگے تو ہوا کا چھونکا اٹھا کے سب کو باہر پھینک, ایک بگولا اٹھے اور اٹھا کے باہر پھینک. عجب منظر, اندر جائیں تو یوں ہوا تیز اٹھے اور ان کو اٹھا کے پھینک. ایک آدمی نے کہا ہم نے ان کو مارنا ہی کہا تھا, ہاں تو بس دروازہ پتھروں سے بند کر دو, گھٹ کے مر جائیں. تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا. جو اللہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھے وہ گھر میں کتنے زندہ رکھے. 300 برس گزر گئے, دنیا بھول گئی قصہ ان کا. ایک چرواہا گیا بکریاں چرانے, اب اللہ نے ان کو عزت دینے چاہا, ان کی جوانی کی قیمت لگانا چاہا. ایک چرواہا بکریاں چرانے نکلا, بارش آ گئی, اس نے سوچا کوئی جگہ جائے پناہ تلاش کروں, تو غار نظر آیا لیکن دروازہ بند. تو اس نے غار کو اپنے کلہاڑے کے ساتھ توڑ توڑ کے پتھروں کو توڑ 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 کے دروازہ بند کھول لیا. اندر گھسا تو آگے دیکھا کوئی سوئے ہوئے, تو الٹے پاؤں بھاگا, ان کا یہ کیا بلا کہ ہم بھاگا. وہ بھاگا ادھر متلا صاف ہوا, ادھر یہ اٹھ کے بیٹھ گئے, کوئی یوں اڑائی لے رہا, کوئی یوں اڑائی لے رہا, کوئی یوں کر رہا. ابھی کتنا سوتے کمل بسنا, ابھی کتنا سوئے,